بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله رب العالمين. مقدمتنتون استاده بودم نگاه میکردم دوستان که میامدن، من خیلی معذرت خواهی بده کار هستم به دوستان. اون دوستان که میان اینجا خب این تلاشی میشن در... من خودم خیلی کیف نمی کنم، چه کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدائی طور پر ایک معذرت ہے جو آپ دوستوں کی خدمت میں ہیں. میں ایک چیز کو جب یہاں دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ حضرات یہاں پہ درس کے لیے آتے ہیں اور آپ کی تلاشی نہیں جاتی ہے، آپ کو سرچ کیا جاتا ہے، باڈی سرچ ہوتی ہے، بہرحال طریقہ کار ہے، لیکن زیادہ اچھا نہیں لگتا.
خیلی برام سخت ہے،
میں اس کو دیکھ کے زیادہ خوش نہیں ہوتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن حالات اس طرح بھی کہ
روزے کے بغیر شرمندہ ہے.
درود بھیجیے اور کافی سلام.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحث معاد رو داشتیم، رسیدیم به مبحث حبت و تکفیر. از مبحث حبت و تکفیر هم عبور کردیم، رسیدیم به مبحث خوف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مال کے عنوان سے جو ہماری گفتگو جاری ہے، اس میں حب اور تکفیر سیئات پر مکمل گفتگو کرنے کے بعد جو ہماری گفتگو کا اگلا مرحلہ تھا، اس میں ہم نے خوف و رجا کو گزشتہ ہفتے بیان کیا،
و در اون مرحلے ہفتے گزشتے یہ بحث نیمے تمامی داشتیم.
گزشتہ ہفتے جو ہم نے بحث کی تھی خوف و رجا سے متعلق، وہ ہماری بحث نامکمل تھی.
امروز دیگه نمیخوایم اون بحث رو دنبال کنیم چون طول میکشه، ولی یه مقدمه ای برای مبحث حسن ظن بالله.
آج اپنی اس بحث کو زیادہ آگے نہیں بڑھائیں گے، اور جس دوسری وادی میں ہم جائیں گے وہ ظن باللہ، ذات اور نون. ظن باللہ یعنی گمان، اللہ سے گمان،
خوشگمانی به خدا، بدگمانی به
زن، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے خوش لگ جائے تو اچھا گمان، بد لگ جائے تو برا گمان.
چون این مبحث هم مترتب است بر مبحث خوف و رجا،
کیونکہ اس بحث کا تعلق بھی خوف و رجا سے ہے.
بیم و امید هم میگی چون نا یا نا بیم و امید استعمال میشه در
بیم نا.
خب حالا میخواییم برای اینکه اون مبحث رو یه قدری از ابتر بودن در بیاریم، مجبوریم یه مقدمه بگیم، روایاتی رو براتون بخونیم.
چون به آپ کے سامنے عرض کیا کہ گزشتہ ہفتے کی بحث ناتمام رہ گئی تھی، تو اس کو اس کی ابتری سے باہر نکالنے کے لیے کچھ گفتگو آپ کرنا.
دوستان این رو بدونن که امروز شاید روایات زیادی رو تقدیم حضور آقایون بکنیم و مجلسمون به روایات زیادتری منور بشه.
اور اس بات پہ بھی توجہ رکھیے کہ آج کی ہماری گفتگو کا سلیقہ رہے گا، اس میں ہم روایات کو زیادہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.
خب این یہ مقدمے دارے ہر
ہماری باتوں میں مقدمہ ہے،
و اون این کہ این است کہ میدونید قیامت کبرا شروع خواهد شد،
اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ قیامت کبرا کا آغاز ہوگا.
این وعدہ تخلف ناپذیر الہی،
اور یہ خداوند عالم کو وہ وعدہ ہے جس میں کوئی خلاف نہیں ہے.
اولین و آخرین در محکمہ عدل الہی حاضر
ہیں، خداوند عالم کی عدالت میں، بارگاہ میں اول انسان سے آخر تک جتنی بھی چیزیں تم پیش کی جائیں گی،
و اونجا قضاوت حق را میبینم، حاکمیت مطلق خدا را در میابند،
وہاں حق کا فیصلہ اور خداوند عالم کی مطلق حاکمیت کو دیکھا جا سکے گا.
محکمہ تشکیل می شود،
एक ऐसी दादी का एक ऐसा कोर्ट पर लगाया जाएगा, अदालत लगाई जाएगी।
व अहकाम नहाई उन दादा बेहिश्तियान व जहन्नमियान अर्ज भी
और उस अदालत के अंदर जो हतमी फैसला होगा जन्नतियों के लिए दोजखियों के लिए उसको बयान किया जाएगा।
در این دادگاه ها تبانی هست، تطمیع هست، تهدید هست، پول دادن هست، رشوه دادن هست، اما در اون دادگاه هیچ این حرفا نیست.
دنیا کی عدالتوں کے اندر دھوکہ بازی ہوتی ہے، فریب ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، قتل کی دھمکیاں ہوتی ہیں، رشوت دی جاتی ہے اور فیصلہ اپنے ہاتھ میں کروا لیا جاتا ہے۔ خدا و عالم کی عدالت کے اندر ایسا
نہ ظلم
نہ ظلم ہوگا،
نہ جور
نہ زیادتی ہوگی،
نہ تھبانی و دست بندی،
نہ تعلقات کی بنیاد پہ کوئی کام ہوگا،
نہ گروہ بندی،
نہ گروہوں کا کوئی تعلق ہوگا،
نہ تطمیع،
نہ کوئی لالچ کام آ سکے،
نہ تحدید،
کوئی دھمکی کام نہیں آئے گی،
نہ تزیے حقوق،
کوئی کسی کا حق ضائع نہیں کر پائے گا۔
هیچ از این حرفا اونجا خبری نیست۔ حاکمیت مطلق، قضاوت به حق،
خدا وند عالم کی مطلق حاکمیت ہوگی، فقط اس کی حکومت ہوگی اور اسی کا حق کا فیصلہ۔
نکتہ یہ مهم این است کہ احکامی کہ از جانب خداوند متعال صادر می شود متکی به دو وصف از اوصاف الهی است۔ خوب گوش کنید این را،
این بحث اہم بحث ہے، اس پر توجہ رکھیے گا کہ جو وہاں خدا وند عالم احکام صادر کرے گا اپنی اس عدالت کے اندر، وہ خدا وند عالم کی دو صفات کے اوپر اس کا قیام ہوگا۔
قضاوت خدا در اون محکمه خدایی قضاوت ها متکی هستند به دو صفت از صفات حضرت حق،
اس خدا وند عالم کی دو صفات کے اوپر اس جہان میں آخرت کے اندر فیصلے کیے جائیں گے۔
تکیگاه احکام صادر شده، یعنی میخوام تکرار کنم در ذهنتون بمونه، تکیگاه احکام صادر شده از جانب حضرت حق متکی به دو صفت است۔
اس بات کی آپ بار بار تکرار فرما رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ وہ اہم نقطہ ہے، اس میں چاہتا ہوں ہم ذہنوں میں رکھیں کہ قیامت کے دن جو فیصلہ خدا وند عالم کرے گا انسانوں کے لیے، اس فیصلے کی بنیاد خدا کی دو اوصاف ہیں، دو صفتیں ہیں۔
یک صفت عدل و داد است،
پہلی صفت عدل و انصاف ہے،
صفت دوم عفو و مغفرت و تفضل است که میشود سه صفت،
اور دوسری جو صفت ہے اس کو خدا و تعالیٰ کی مغفرت، معافی، بخشش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کہ جس پہ آپ نے فرمایا کہ تین صفات اندر
تفضل۔
ایک تیسری صفت ہے فضل الہی،
زیاد تفضل۔ یعنی چه
تفضل؟ کیا مطلب ہے تفضل کا؟
یعنی زیادتی،
تفضل یا جس کو ہم فضل الہی کہتے ہیں، زیادہ دینا، کسی کے حق سے بڑھ کر دینا اس کو۔
حضرت سجاد در اون دعا به خداوند عرض می کند نعمک ابتداء و احسانک تفضل، آنچه که نعمت داده ای بدون طلب ما بوده، طلبی نداشت، و آنچه که احسان کردی تفضل تو زیاد دهیست۔
یعنی محمد سجاد علیہ السلام نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا کہ خداوندہ جو تیری نعمتیں ہیں وہ بھی ابتداء تیری طرف سے، ان کا آغاز تیری طرف سے، ہمارا کوئی رب نہیں تھا، ہم نے نہیں مانگا تھا، اس نعمت کے بعد جو تم نے مزید احسان کیے ہمارے اوپر بڑھاتا چلا گیا، یہ طرف فضل تھا۔
تکیگاه قضاوت در اون محکمه دو صفت است، صفت عدل و داد، صفت عفو و مغفرت و تفضل۔
پس دو چیزیں بن گئی جس کی بنیاد پر خدا عالم قیامت میں فیصلے صادر کرے گا، جس میں پہلی چیز ہے عدل و انصاف، دوسری چیز ہے مغفرت، بخشش اور تفضل۔
اگر حساب رسی متکی شد بر صفت اول که عدل و داده، وای بر حال ما
اگر خداوند عالم فقط پہلی صفت، یعنی جس کو ہم نے عدل و انصاف سے تعبیر کیا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے تو خدا ہمارے اوپر رحم کر دے۔
در مس مسئله عدل خداوندی آنچه که من کرده ام از اول تکلیفم، از خوب و بد، از قول و فعل و اقدام و سکوت، تمام اینها منعکس می شود.
خداوند عالم ای عدل کی بارگاه میں میں نے بحیثیت انسان اپنے بلوغت کے بعد جو کچھ بھی کیا ہے، اچھا ہو برا ہو، جو کچھ بھی کیا ہے سب خدا کے سامنے حاضر ہے.
اون سے کہ کرده ام از زمان تکلیفم به بعد،
اپنی شرعی جب میرے پر ذمہ داریاں آئیں یعنی بالغ ہونے کے بعد جو کچھ کیا ہے،
بشکلی دقیق مورد محاسبہ قرار میں
ہر چیز کو دقت کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے اور وہی وہاں پہ اس کا حساب کتاب بھی ہوگا.
اون وقتی که آنچه که کردم، آنچه که گفتم، آنچه که روشتم از خوب و بد مورد مداقه و دقت قرار گرفت، حکم صادر میشه.
جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، لکھا ہے، عمل کیا ہے، سوچا ہے، ان تمام چیزوں کو خدا نالم کے عورت میں دقیقا پیش کیا جائے گا اس پہ حساب کتاب.
و بعد از صدور حکم اون حکم عملی میشود،
اور جب خداوند عالم اس کے مطابق حکم صادر کر دے گا تو اس پر عمل کیا جائے گا
پھر. اما ما یکی از درخواستامون در نماز، غیر نماز، در قنوت نماز این است که ربنا عاملنا بقبولک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم.
لیکن ہم کو یہی سکھایا گیا، ہمارے آئمہ نے یہی ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو اپنی نمازوں کے قنوت میں، اپنی نماز دعاؤں میں، خدا کے سامنے رات کی بیداری میں اٹھو اور خدا سے کہو ربنا عاملنا بفضلک، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، ہمارے ساتھ عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرنا.
نہ خدایا ما اعمال ما، اقوال ما، رفتار ما، کردار ما، گفتار ما عادلانه بررسی نشود.
یعنی خدا سے یہی تلخواست کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری گفتگو، ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہماری باتیں، ان پر عدل کے ساتھ محاکمہ نہ کرنا ہمارا.
اما در زمینه رسیدگی تکیگاه ہے اون صفت دوم باشد، عفو و مغفرت و تفضل.
لیکن اگر خدا کے احکام صادر ہونے کا مبنا دوسری صفت قرار پائے کہ جس کو ہم نے کہا کہ عفو، بخشش ہے، مغفرت ہے،
در اینجا سخن از بررسی دقیق نہیں.
اگر خدا کے احکام صادر ہونے کی بنیاد دوسری صفت کے اوپر ہو تو پھر یہاں پہ بہت دقیق حساب کتاب نہیں ہے،
سخن از بررسی جزئیات نہیں.
پھر یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو جس کو ہم جزئیات کہتے ہیں ان کی گرفت نہیں ہے، پھر
سخن از اغماض
است، یہاں پہ پردہ پوشی ہے در حقیقت،
سخن از گذشت
است، یہاں پہ جانتے ہوئے کسی چیز کو معاف کر دینے والی بات،
سخن از مغفرت و غفران و بخشش
است، یہاں پہ مغفرت ہے، خداوند عالم کی پردہ پوشی ہے، معافی ہے.
اما چه کسانی مورد این چشم پوشی قرار میگیرن، این مسئله خیلی مهم.
لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جو اس دوسری صفت کی بنیاد پر ان کا محاکمہ ہوگا، کن لوگوں کے ساتھ خدا پردہ پوشی سے کام لے گا، بخشش سے کام لے گا.
در ابتدای عام خیلی ها تمعین غفران رو دارن،
بنیادی طور پر ہر انسانی تقریبا خدا عالم کسی صفت سے چاہتا ہے کہ اس کا معاملہ اس صفت کے ساتھ،
علی القاعده رحیمه، کریمه، ودود است، عطوف است. بله،
اور شاید اس کی بھی وجہ یہ ہو کہ انسانوں نے خدا کی صفات کو سنا ہے، خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، کریم ہے، محبت کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے.
ہمیں در قیامت دلشون میخواد کہ مورد این عفو قرار بگیرن،
اور قیامت میں ہر انسان شاید یہ چاہ رہا ہوگا کہ وہ خداوند عالم کی بخشش کا کی بخشش مغفرت کی نگاہ میں آ سکے.
و چون بخشش او واسع، مغفرت او وسیعت، همه طمع میکنن،
چونکه اس کی مغفرت اور بخشش ہے بھی وسیع، انتہائی وسیع ہے، اس لیے سب کو امید ہوگی کہ خدا ان سے اس طرح معاملہ کرے گا.
در روایت داریم از حضرت صادق سلام الله علیه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که در روز قیامت نشر الله تبارک و تعالی رحمته، خدا
چھٹے امام سے روایت نقل کی گئی کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور خدا و عالم کی رحمت اس قدر وسیع ہوگی اس قدر پھیلی بھی ہوگی کہ ابلیس بھی خدا کی رحمت سے امیدوار ہو جائے گا
اما چه کسی از این رحمت استفاده می کنند؟
لیکن کون ہے جو اس رحمت کے دائرے میں آئے گا؟
شخص با ایمان، شخص متقی، شخص خدا ترس، شخص مطیع
وہ افراد اس عظیم رحمت بخشش اور مغفرت کے دامن میں آ پائیں گے کہ جن کی بنیادی شرائط ایمان تقویٰ دینداری عمل اطاعت ہوگا
و مؤمنان
مؤمن
ان وقتی که میبینن این رحمت واسع را
اور جب مؤمنین خدا کی اس عظیم رحمت کو دیکھیں گے
دیگه خیلی خوفی از عذاب ندارد
اس کے بعد انہیں پھر عذاب کا کوئی خوف زیادہ خوف نہ رہے گا
امروز روز یک شنبه است
آج اتوار کا دن ہے
دعای روز یک شنبه رو ببینید چه زیبا
جو ہفتے کے دنوں کی دعائیں ان میں اتوار کی دعا کو دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی چیزیں
ان ادعیہ رو بخوانید
ان دعاؤں کو پڑھا کریں
در دعای روز یک شنبه آمده است بسم الله الذی لا ارجو الا اللہ
اتوار کی دعا میں آیا ہے کہ اس اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں
خدایا من امید فقط فضل تو
اس خدا کے نام سے آغاز کر رہا ہوں اس دن کا کہ جس سے فقط امید لگائی جا سکتی ہے
لا ارجو الا عدل خشیت منم از عدل تو
یعنی خدا سے سوائے اس کے فضل کی کوئی اور امید نہیں ہے اور اگر اس سے خوف ہے تو اس کے عدل سے خوف ہے وہ کوئی خوف نہیں
میں از عدل تو بھی
میں عدل سے ڈرتا ہوں
اما امید میں فضل تو دارم
لیکن اسی حال میں آیا ہوں کہ میں نے تیرے فضل کی امید لیے آیا ہوں
اگر افراد در قیامت مورد تفضل حق واقع بشوند
پس اگر افراد قیامت کے دن انسان خدا و عالم کی فضل کا حصہ قرار پائیں
به آسانی کار حل می شود
بہت آسانی سے ان کا محاکمہ ہو جائے گا حساب کتاب کی مناسب طے ہو جائیں گے
مول یوم قیامت کم می شود
اور جو قیامت کے دن کی پریشانی ہے وہ کم ہو جائے گی
اضطراب و تشویش کم می شود
جو بے چینی ہوں گی اضطراب بیان کیا گیا وہ ان کو کم ہونا ہوگا
چرا؟ چون بنا نیست دقیق رسیدگی شود اینا رو دقت کنید
کیوں؟ کیوں یہ اضطراب کم ہو جائے گا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اب ان کا حساب کتاب دقیق نہیں ہوگا
ان بحث اساس مباحث سخت است که در آینده خواهیم داشت
ان باتوں میں توجہ رکھیے گا کہ یہ ابھی جو ہم آپ سامنے باتیں بیان کر رہے ہیں یہ آگے کی سخت بحثیں ہونے والی ہیں اس کے لیے بیان کر رہے ہیں
اگر بنا شد چیچگاہ ہے حساب رسی تفضل او باشد
بس اگر یہ ہو جائے کہ اس کا حساب کتاب جو ہوگا وہ اس کی دوسری صفت کے اوپر ہو
ممکن است با کوچکترین تمسکی بگذرد
نتیجے میں ممکن چھوٹے سے توسل کے ساتھ ہمارا معاملہ حل ہو جائے
دعائے کمیل خوندی اونجا همین حرفا هست
دعائے کمیل میں یہی مطالب بیان کیے گئے
در یہ همین مسائل هست درخواستا هست
دیگر آئمہ کی دعاؤں میں بھی یہی مسائل ہیں یہی دعائیں بیان کی گئی
یکی از خصوصیات ادعیه اینه که من بخوانم تکرار کنم بشود یک خصلت برام
دعاؤں کو پڑھنے کی ایک فلسفہ یہ ہے کہ میں پڑھوں تکرار کرتا رہوں جب تکرار کروں گا تو نتیجے میں میری عادت وہ بن جائے گی
روز ہر یک شنبے بخوانا لا ارجو الا فضلہ ولا اخشا الا عدلہ بخوان تا عادت کنی روز قیامت هم همین حرفو بزنی لا ارجو الا فضلك یا الله ولا اخشا الا عدلك یا کریم
یعنی یہ اگر ہم ہمیشہ پڑھتے رہے اگر ہم نے اپنی عادت بنا لی کہ ہر اتوار کو اس دعا کو اس طرح سے پڑھیں گے ہماری زبان پہ جملہ ہر اتوار کو آئے گا ہماری عادت بن جائے گی ہماری خصلت بن جائے گی قیامت میں بھی ہم اسی طرح کہہ پا رہے ہوں گے کہ خدایا فقط تیرے فضل سے امید ہے تیرے خوف عدل سے خوف ہو
ان مقام مقام بانائی
ہے یہ بلند مرتبے میں
خلاصہ این کہ آنانی که مول تکیگاه صدور حکم خدا تفضل تنزل خلاص بر اونها.
پس وہ افراد کے جن کے لیے خداوند عالم کا فیصلہ محاکمہ دوسری صفت کی بنیاد پر ہوگا،
اضطراب و خول و تشویششان کم ہے،
ان لوگوں کی قیامت کے دن کی پریشانی بے چینی
کم
ہو جائے گی،
چون به کوچک چیزی به بهانه میگذره،
کیونکہ ان سے کوئی چھوٹا سا بھی عمل دیکھ کے خدا ان سے راضی ہو جائے گا،
یعنی که بعضی از آقایون دارن بهش را به بها میدهن نه به بهانه، حرف درستی نیست.
ایک قول مشہور ہے فارسی کے اندر کہ جنت کو قیمتاً دیا جاتا ہے، بہانے کے طور پہ نہیں دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے،
بہشت رو بے بہانے میدہا،
کہتے ہیں میں اس کو نہیں تصدیق کرتا، میں کہتا ہوں بہشت کو خدا جنت کو بہانے کے طور پہ ہی دیتا ہے.
رضا ان روایت رو ببینی، روایت از نبی مکرم اسلام سلام اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ محمد.
این روایت دلالت میکند، ببینید پیغمبر اکرم چه اشرافی بر بهشت و جهنم داره، از این روایت این اشراف فهمیده میشه. قال حوسب رجل ممن کان قبلكم، یکی از افرادی که قبل از شما زندگی میکرده محاسبه.
رسول الله نے اس روایت کو بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ کتنا جنت اور جہنم میں جو کچھ ہے اس کے اوپر اشراف ہے آپ کا، یعنی آپ کی نگاہ کتنی وسیع ہے امور کے اوپر. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے روایت بیان کی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کیا کہ تم سے پہلے ایک شخص کا محاسبہ ہوا ہے.
فلم یجد له من الخیر شیئا، دیدن در پرفندگی او کار خیری آنچنان نہیں،
اور جس شخص کا محاسبہ حساب کتاب یعنی خدا کی بارگاہ میں ہوا اس کے نام اعمال میں کوئی بھی خیر نہیں تھا. غور سے سنیے گا بات،
الا انہ کان رجلا موسرا، تاجری بود، ثروتمندی بود، مردم از جنس میخریدن نسیتا میبردن بعد میآوردن پول رو پس میدادن.
ایک ایسا شخص کے بارے میں رسول اللہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس کا حساب کتاب ہوا خدا کی بارگاہ میں، نام عمل میں کوئی عمل خیر نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک تاجر تھا اور لوگ اس سے جو چیزیں لے کے جاتے تھے وہ ادھار بن جایا کرتے تھے، بعد میں پیسے لا کے دیا کرتے تھے اسے.
رسم جنس می پوچھے شاگردشو می پرسے میگه برو جام کن پولو بردو بیار،
یعنی لوگ ادھار میں چیز لے جاتے ہیں اس کے بعد دکاندار کا آدمی آتا ہے سب سے پیسے جمع کرتا ہے.
کان یخالط الناس، با مردم مزاوده و مراوده و معامله داشت.
اور اس شخص طریقه کار بھی تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا انسان تھا.
اما به شاگردانش گفته بود اگر رفتی احتمال دادی کسی از بدهکارا پول نداره مبادا بری سراغش و باعث خجالتش بشی.
اس شخص کے اندر، تاجر کے اندر ایک صفت تھی، اس نے اپنے تمام شاگردوں کو اپنے تمام عملے کو یہ کہا ہوا تھا کہ دیکھو جب بھی پیسے لینے کسی کے پاس جاؤ اور تمہیں محسوس ہو کہ اس کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کبھی زیادتی نہیں کرنا اس کے ساتھ.
سفارش کرنے بود اگر فهمیدی کسی از بدهکاران نداره سراغش نرید، اذیتش نکنید، باعث خجالتش نکنید.
تاکید کی دی اپنے شاگردوں کو اپنے عملے کو کہ کسی کے پاس جاؤ پیسے لینے، اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کو رسوا نہ کرنا.
خوب کار خیر آنچنانی ندارد ولی این کار رو دارد،
اس کے نام عمل کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ ایک چیز اس کے نام عمل میں موجود تھی.
اینجا جای تفضل خدا،
یہ وہ مقام ہے جہاں خدا نے اللہ کا فضل و کرم، یہ
عفو و مغفرت خدا،
یہ خدا کی مغفرت و بخشش کا سبب بنتا
ہے. پیغمبر فرمود فقال الله تبارک و تعالی، و خدا میگوید،
رسول اللہ نے بیان کیا کہ اس موقع پہ خداوند عالم نے بیان کیا،
نحنو احق بذالک من، ما که کرامت مال ماست، ما کریم هستیم، بزرگواری مال ماست، ما بزرگوار هستیم، او میبخشید من نبخشم.
یعنی یہاں خدا بند عالم نے کہا کہ اصل کرامت، اصل بخشنا، اصل بڑائی تو میرے پاس ہے، وہ دوسروں سے اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سر پہ نظر کریں, میں اس سے سر پہ نظر نہ کروں.
ارے چقدر زیباست, تفضل رو ببینید,
یہ فضل الهی,
مغفرت رو ببینید,
یہ مغفرت.
تجاوز آرام به دو تا ملک میگه بگذرید از اون.
جس طرح وہ اپنے عملے اور شاگردوں سے کہتا تھا کہ اس شخص کے پاس سے واپس آ جانا, خدا اپنے دو فرشتوں سے کہتا ہے اس کے پاس سے گزر جاؤ. اس کو
در دنیا راضی نشد کسی خجالت بکشه,
اس لیے کہ یہ اس بات پر راضی نہیں تھا کہ دنیا میں کسی شخص کو رسوا کرے یا کوئی اس کے سامنے شرمندہ ہو.
میں ہم راضی نمیشم کہ وہ خجالت بکشه,
میں بھی اس بات پر راضی نہیں رہوں گا کہ وہ شرمندہ ہو جائے.
خلاصش بنای خدا بر این است که با عزتی با عفو و غفران و تفضل خود عمل کنند.
پس خداوند عالم بعض لوگوں کے معاملے میں اپنی عفو و بخشش کے ذریعے سے کام کرتا ہے.
اگر بنا باشد خداوند با عدلش عمل بکند, هیچ کس نمیتواند جوابگو باشد.
اگر محاکمہ فقط عدل الہی کی بنیاد پر قائم ہو جائے تو کوئی بھی نہیں ایسا جو خدا کے عدل سے بچ سکے.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منهم من احد ابدا. این آیه قرآنه. اگر تفضل خدا نبود هیچ یکی از شما نمی توانستید پاکی مطلق تطبیق خدا بدید.
قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر خداوند عالم کا فضل و کرم نہ ہوتا تم لوگوں کے اوپر تو تم میں سے کوئی شخص بھی مطلق طور پر پاک نہیں ہو سکتا تھا.
یعنی بشر خود تو گول نزنی,
یعنی اے انسان اپنے آپ کو دھوکہ مت دینا,
با یہ نماز خوندن مغرور نشی,
ایک نماز کے ذریعے غرور کا شکار نہ ہو جانا,
با یہ نصف شب بلند شدن کیف نکنی,
بعض اوقات رات کی آدھی تاریکی میں اٹھ کر اپنے آپ کو مسرور نہ کرنا.
ما وقت کے پیر مرد میشیم خوابمون نمیبره, بلند میشیم میگیم خدایا.
ہم جب بڑھاپے کی طرف آ جاتے ہیں یا نیندیں نہیں آتی تو آدھی رات اٹھ کے کہتے ہیں خدا خدا کرنے لگتے ہیں.
بیکار ہے خود کے خدا,
کیونکہ کوئی کام نہیں ہے, اٹھ کے کہتا ہے خدا خدا.
اگر جوان بودی خواب به سراغت آمد, خواب رو کنار زدی یا بلند شدی گفتی خدا, او ارزش داره.
اصل اهمیت اس کی ہے کہ جوانی میں جب نیند کا بھی غلبہ ہے ساری چیزیں موجود ہیں, اس کے بعد آدھی رات کو اٹھ کے کہو خدا, تب پتہ چلے گا خدا.
همین هم که بلند میشیم فضل خدا. البته
یہ بھی جس طرح بھی ہم اٹھ جاتے رات کو یہ بھی خدا کا فضل ہے ہمارے.
خلاصه یادمون باشه ماها یہ کاری که میکنیم خیال نکنیم خبری شده.
ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایک نیکی ہم سے سرزد ہو جائے, کوئی ایک توفیق ہمیں حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو بڑھائی نہ.
خب این صحیفه سجادیه, این زبور آل محمد, میدونید کتاب زبور کتاب قانون نیست, کتاب تشریع نیست.
فرماتے ہیں اگر کہ جو صحیفہ سجادیہ ہے جس کو دوسرا نام بھی دیا گیا زبور آل محمد کہا گیا, پھر زبور کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ زبور وہ کتاب نہیں کہ جس میں قوانین بیان کیے گئے ہوں, شریعت بیان کی گئی ہو,
ویسے تورات و انجیل و قرآن نہیں.
زبور جو ہے وہ دوسری آسمانی کتابوں کی طرح ایسی کتاب تھی جس میں احکام بیان کیے گئے ہوں.
زبور آمده کار دیگه درش شده, این داوود من نمیدونم چه کار واسطه بکنه.
زبور کچھ اور اپنے اندر مقاصد رکھتی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ داؤد کیا کرنا چاہتا ہے.
زبور عطیہ,
زبور کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں.
خب حالا ان زبور آل محمد صحیفه سجادیه,
اور یہ جو کتاب جس کو ہم صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانتے ہیں,
تو آئیے
زبور آل محمد
کی تو آئیے دہم صحیفه
دسویں دعا میں.
آقا یادمون تو دانا اگر اینا لب باز نکرده بودن ما چگونه میتونستیم حرف بزنیم؟ حالا ببینید عبارت از
اگر ائمه علیهم السلام یه دعایی نه پڑھتے تو همین دعاوں پر ڈھنگ کہاں سے آتا.
اللهم انت عفو عنا و بفضلک, خدایا اگه عفو میکنی خب من به فضل توست دیگه.
امام ارشاد دسویں دعا میرے امام ارشاد فرمانے کے پروردگار اگر تو نے معاف کر دیا تو یہ تیرا فضل ہے.
و ان تشاء تعذبنا فبعدلک, اما اگه بخوایی مرا عذاب کنیم عدالت اقتضا میکنه, اونم قبول داریم.
اے خدا اگر تو معاف کرے تو تیرا فضل ہے، اور اگر تو ہمیں عذاب کرنا چاہے تو تیرا عدل ہے.
اما خدایا فسهل لنا عفوك بمنك، خدا یہ منت بر من بگذار عفو تو شامل حالم بکن.
بس خدایا میں یہ چاہتا ہوں، کچھ درخواست میری یہ کہ میرے اوپر احسان فرما، منت کر میرے اوپر، اور مجھ کو اپنے آپ کو بخشش کو میرے لیے آسان بنا دے.
حالا من یہ معنی برام منت بکنم، ببینید در ذهن شما ها منت این است که کسی کاری کرده این آقا میاد به رخش میکشه بر که من این کار رو برای تو کردم، این میگم منت. این تو نیست؟
بله. اب آپ یہاں پہ منت کا معنی کہنا جو کہتے ہیں منت جتا گیا جتانا ہے، جس کو کہتے ہیں جتانا اردو میں کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کام کیا اس کے بعد کسی موقع اس کے سامنے لیا کہ تمہیں یاد نہیں فلاں موقع میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم اس کو منت کہتے ہیں. عربی میں کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟
اللہ میں خود صاحب پتہ ہی کر رہے ہیں
کیا خدا بھی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، کوئی کام ہمارے لیے کیا اس کے بعد سامنے لے آیا ہو؟
اصل منت معنیش اس سے دیگه ہے.
منت کا ایک اور معنی ہے،
معنیش معنی منت نعمت عظیم ہے.
یہاں منت کا معنی جتانا نہیں ہے بلکہ عظیم نعمت ہے. یہاں
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، یعنی من الله یعنی خدا نعمت عظیم بهشون داده.
قرآن کریم میں سورہ آیت کے اندر خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا وند عالم نے منت کی ہے مؤمنوں کے اوپر کہ ان کے لیے انہیں کے درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے.
منت به اون معنا مال آدمای محدود بیچاره درمانده عجیب و غریبه.
یعنی یہاں پہ جو منت آقا نے بیان کی ہے وہ منت عظیم نعمت سے مراد ہے. یہاں پہ
خلاصہ وَإِن تَشَاءَ عَذِّبْنَا فَبِعَذْلِكَ فَسَهِّلْ لَنَا عَفْوَكَ بِمَنِّكَ.
بس خدایا اگر تو مجھے عذاب دینا چاہے تو تیرا عدل ہوگا، اور میں تجھ سے درخواست گزار ہوں کہ تو میرے اوپر احسان فرما، منت کر کہ میرے لیے اپنی مغفرت کو آسان بنا دے.
این عبارت اون وقتی ما به فارسی ترجمه میکنیم یا به اردو ترجمه میکنیم لطافتش از بین میره.
یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان دعاؤں کی جو شیرینی ہے وہ ترجمے میں ختم ہو جاتی ہے، چاہے فارسی میں ترجمہ کیا جائے چاہے اردو میں ترجمہ کیا جائے.
اصلا لطافت نظر ترجمے ما،
ہمارے ترجموں میں بالکل مٹھاس نہیں ہے.
چرا؟
وجہ کیا؟
ائمہ تاریخ چند جور حرف میزنن،
کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے الفاظ چند طرح کی ہیں.
راجع به امور اجتماعی طوری حرف روایاتشون باید همه بفهمن.
اجتماعی جب باتیں کی جاتی ہیں، معاشرے کی جب بات ہوتی ہے تو اس طرح بات ہوتی ہے کہ سب سمجھ سکیں اس کو.
روایات کے مربوط ہے بے مباحث کلامی ہے متکلمین بھی فهم.
جب کلام سے متعلق کوئی بات آتی ہے حدیث آتی ہے تو اس میں متکلمین سمجھتے ہیں. روایات
کے دربارے فقہ و نمیدونم چه و اینا خب فهم فقهایی میخواد.
جن روایتوں کے اندر فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں ظاہر ہے کوئی فقیہ ہوگا جو سمجھ پائے گا.
روایات کے دقیق و فلسفی فیلسوف باید بفهمن.
جن روایتوں میں فلسفہ بیان کیا گیا اس کو فلسفی سمجھ پائے گا.
و آنچه از روایات دارم مال این است که مردم بفهمن، حالا یا این صرف یا اون صرف.
اور جو روایتوں میں بیان کی گئی یہ چیزیں وہ اس لیے کہ لوگوں کو سمجھائی جا سکیں، چاہے کسی بھی قبی قسم سے تعلق رکھنے والا، چاہے فقی کے لیے ہو فلسفی کے لیے ہو.
دعا این چنین نیست.
دعا روایت سے بالکل مختلف ہے.
آره اون بین خودش اوز داره عشق میکنه.
یعنی میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں، بہت اہم نقطہ بیان کیا آقا نے. روایت اور دعا میں فرق کیا ہے؟ روایت دوسروں کو سمجھانے کے لیے، اس کی کیٹیگریز الگ ہیں، کوئی روایت فقیہ کو سمجھا رہی ہے، کوئی فلسفی کو، کوئی مفسر کو، لیکن چونکہ موضوع اس کا لوگ ہیں اس لیے سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں. دعا سمجھانے کے لیے نہیں کسی کو، دعا خدا سے ان کا راز و نیاز ہے. بس خدایا اپنی مغفرت کو میرے لیے آسان فرما.
و اجرنا من عذابك بتجاوزك، تجاوز در اینجا یعنی بخشش گذشت.
لفظ استعمال ہوا تجاوز کا دعا کے اندر کہ پروردگار اپنی مغفرت بخشش کے ذریعے سے میرے اوپر عذاب کو ہٹا دے.
دعائے مجیر خوندی؟
دعائے مجیر آپ نے پڑھی ہوگی.
اجرنا من النار یا کریم،
جس کا بہت جملہ ہے.
و اجرنا من عذابك بتجاوزك،
اپنی بخشش کے ذریعے سے مجھے میرے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا.
خدایا میدونی چرا من این درخواست رو دارم؟
خدا میں تجھ سے کیوں یہ درخواست کر رہا ہوں؟
کہ ما رو با عفوت عنایت کن. نه
بدلی
بله.
یعنی کیوں میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ خدا یا بخشش کے ذریعے پیشا، عدل کے ذریعے پیشنا، میرے ساتھ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟
فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَنَا بِعَدْلِكَ، میں کی طاقت عدل تو نداری،
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی عاجزی کو بیان کر رہا ہوں کہ میں تیرے عدل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا.
وَلَا نَجَاتَ لِأَحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ، اگر بغیر عفوت با ما برخورد کنید هیچ کس نجات پیدا نمی
کنه. خدایا میں اس لیے تو سے اس طرح پاس کر رہا ہوں کہ عدل سے پیش نہیں آنا، مغفرت کے ساتھ پیش آنا، کہ ایک تو یہ کہ میرے سامنے تیرے عدل کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اگر تو نے اپنا عدل کیا پروردگار تو کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا.
پس خدایا با ما با فضل عمل کن.
پس اے پروردگار ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم سے پیش آنا.
یعنی چه؟ یعنی پرونده ما رو دقیق مورد مداقه قرار نده که او عادلانه میشه، که اگر دقیق مورد مطالعه قرار دادی خیلی سخت.
یعنی کیا مطلب ہے کہ خدایا ہمارے ساتھ فضل و کرم سے پیش آنا، مغفرت کے ساتھ پیش آنا، کہ ہمارے حساب کتاب کو بہت دقت سے نہ کرنا، اگر تم نے دقت سے حساب کتاب کیا پھنس جائیں گے.
این راجع به اصل گناہان و کارهایی که انجام میده،
یہ جو انسان گناہ انجام دیتا ہے اور جو کام انسان سے سرزد ہوتے ہیں اس سے متعلق ہے.
ماہا چھے نوید بہ ہمیں غالب باشیم چھے،
یعنی یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات کہ جو انسان سے گناہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے چیزوں پر رکنا نہیں چاہیے.
ناخر ما درجات عالی بہش رو ہم بخائیم، اونم تفضل اوز.
یعنی یہ گناہوں جہاں گناہ کی بوادی تھی، گناہ کی بات تھی، وہاں بخشش کی بات کی گئی ہے، اس سے آگے کے مراتب ہیں، البتہ وہ بھی خدا کے فضل سے متعلق ہے. ہم ان مراتب کو مانتے ہیں.
نه ما میخواییم بالاتر هم بریم. بله اینجا باز نیاز به فضل الهی داریم.
ہم اوپر جانا چاہتے ہیں، مزید اوپر کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خدا کا فضل چاہیے.
ہم برای غفران و مغفرت و بخشش
ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت پردہ پوشی کے لیے بھی خدا کا فضل چاہیے.
ہم برای وصول به درجات عالی تر در بهشت،
اور دوسرا جنت کے اندر عالی درجات تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں خدا کا فضل چاہیے.
یادتون باشه بهشت درجات داره،
یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جنت میں بھی درجات ہیں.
درجات خیلی زیاد،
بہت زیادہ درجے ہیں جنت کے اندر.
اس روایت رو ببینید، برای همین ترفیع درجه و تفضل برای ترفیع درجه،
یہ جو روایت آفتا میں بیان کی جا رہی ہے، اس میں خود درجوں کی بلندی کے بارے میں خدا کے فضل کو جو مانگا گیا اس کے حوالے سے بات.
ام ابی جعفر علیہ السلام،
اللهم صل علی محمد وآل محمد،
قال رسول الله صلوات الله وسلامه علیه، قال الله تبارک و تعالی. حال سند رو ببینید، امام باقر نبی مکرم از خداوند تبارک و تعالی.
روایت کی سند کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں پانچویں امام، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا، رسول اللہ نے کہا، اللہ نے بیان کیا.
یہ کافی در کلینی در کافی نقل کرده،
اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے.
لا يتكلون العاملون لي على اعمالهم التي لا يعملونها لثواب. بابا مردم تکیه به کارایی که کردید، اعمال خوبی که انجام دادید، به اون تکیه نکنید.
خب خدا و نعلا مرشاہ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں، تکیہ نہ کریں.
اگر هم از ما بپردم بچی انجام دادی، یه بار من گفتم اینا رو دیگه تکرار نمی کنم.
یه حدیث ظاهر بیان ہو چکی ہے،
بیان مقصری غیر واجبی.
بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ اعمال کر رہے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر زیادہ توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں کہ ان کا عمل ان کو نجات دے گا، اس لیے کہ وہ اگر اپنی پوری زندگی بھی کوشش میں لگا دیں میری عبادت کرتے رہیں تب بھی میری بارگاہ میں مقصر ہیں.
شبیہ خدایا ما رفیع درجات هستم، شاید من
اس روایت میں جو چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار ہم کیا چاہتے ہیں، درجات کی بلندی چاہتے ہیں.
خدایا من کار خوبی انجام دادم، حالا میخوام در بهشت هم ارتفاع درجه پیدا کنم. این حرف به ما نزنید.
یعنی خدا سے یہ نہ کہنا کہ پروردگار میں دنیا میں بہت اچھے کام کر کے آیا ہوں تیری خاطر، اور جنت میں بھی مجھ کو اعلیٰ درجہ عطا فرما. خدا سے اس طرح بات نہیں ہو سکتی.
میں راہ یادتون میدم،
لیکن ایک رستہ سکھایا.
خود خدا برای که داره تفضل میکنه، همین جا تفضله ها،
یه جو خدا سکھا رہا ہے کہ خدا سے کیسے بات کرو، یہ بھی فضل الہی،
همین جا داره تفضل میکنه و توجه نداری،
یعنی خدا ہمیں سکھا رہا ہے یہ بھی فضل الہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم فضل الہی کے دائرے میں چل رہے ہیں،
همین جا داره دستمون رو میگیره برای که بالاتر ببردمون،
یہاں بھی خدا ہاتھ پکڑ گئے ہمیں اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا،
ولیکن برحمتی فلیسفو، برحمت من وسوق داشته باشید،
کس چیز پر بھروسہ کرنا، اپنے اعمال کی بنیاد پر تکیہ نہ کر کے بیٹھ جانا، بلکہ میری رحمت کے اوپر بھروسہ کرنا،
وفضلی فلیرجو بفضل من امید داشته باشید،
تمہاری امیدوں کا محور میرا فضل و کرم ہونا چاہیے،
الى حسن الظن بي فليطمئنوا،
اور جو تمہیں اطمینان عطا کرے چیز وہ میری ذات سے حسن الظن ہے، اچھا بھی
خی قلب طمأنینه پیدا کنه حسن الظن رو من داشته باش،
اگر اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو میرے بارے میں حسن الظن رکھو،
یعنی عملت رو به من به رخ من خدا مکش،
اپنے عمل کو میرے سامنے لانا نہیں،
را عملت رو در کف دستت نگیر، بگو خدا یا اینا رو انجام دادم،
اپنے عمل کو میرے سامنے اٹھا کے مت کھڑے ہونا کہ تیری خاطر یہ کیا میں نے،
اما متوسل به رحمت من بشو،
میری رحمت سے توسل کرتے ہوئے
متوسل به فضل من بشو،
میرے فضل و کرم پہ دامن پکڑ کے آنا،
حسن ظن میں من داشته باش،
دل میں میرا حسن ظن رکھتے ہوئے آنا،
فإن رحمتی عند
جو اس طرح سے آئے گا اس کو میری رحمت نصیب ہوگی،
اگر به این مرتبه رسیدی رحمت من بنے قطعی ہے،
اگر اس منزل تک پہنچ گیا تو میری رحمت حتمی ہے پھر،
اما اگر چنانچہ نہ، خیلی بده، یہ ملخ، یک پرنده، یک پای ملخی رو پر سلیمانی ببرد،
یعنی اس کی مثال پتہ ہے کیسی، کہ ہم اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں لے کر جائیں کہ ہم نے تیری خاطر یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پرندہ ٹنڈے کی ایک ٹانگ چھوٹی سی باریک سی بنے گی، اس کو اٹھا کے جناب سلمان کی بارگاہ میں لے جائے،
ارے میرے خونہ ہاتھ میں تھائی یہ تو چپاتی
ہم بھی دسمن ہاتھ میں تائی کی بارگاہ میں جائے اور دو روٹیاں بھی اس کے سامنے لے جائے کہ میں یہ لے آیا تمہارے سامنے،
نہ احمد خود تو بروخ نکے،
یعنی جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے سامنے تو کیا لے کے جاؤ گے، اپنا عمل نہ لے اس کو دکھاؤ نہیں کہ میں یہ لایا تیرے ساتھ،
بہت میگم راہ یادت میدم میگم چه کار بکن،
بس خدا راستہ بتا رہا ہے، خدا دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے آؤ،
برحمتی فلیسفو و فضلی فلیرجو و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا فان رحمتی عند
بس میری رحمت پہ ان کا بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، میرے فضل و کرم سے امیدوار ہونا چاہیے اور میری ذات سے اچھا گمان لے کر آئیں، پھر میری رحمت،
یادمون باشد کہ ہمیں اینها، این تفضل، این مغفرت، این غفران، این بخشش شامل حال کسانی می شود که قابلیت داشته باشد،
لیکن یہ نقطہ بھی ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے یہ بخشش فضل کرم یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ان کو نصیب ہوگا کہ جن کے اندر استعداد پائی جاتی ہے،
دنیا مومن باشن مسلمان باشن،
اور وہ صلاحیت کیا ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے،
یہ نور خفیفی در دلشون باشه،
یعنی ایمان کی لو جیسی بھی ہو بہرا دل میں جل رہی ہو،
یہ عملی داشته باشن،
کچھ عمل اس ایمان کے مطابق ہونا چاہیے،
اہل یا خدا گفتن یا اللہ گفتن ہی باشن،
ایسے لوگ ہوں گے جو بارگاہ الہی میں اٹھتے ہوں دعا کرتے ہوں،
این قابلیت رو باید در این دنیا اکتساب کرد،
اس صلاحیت کو اس استعداد کو اس دنیا میں حاصل کرنا پڑے گا،
مبادا کسی بگه خب حالا که اینطور شد پس هیچی دیگه ما نه عملی نه چیزی، پس بگه خدایا بله،
بس ایسا نہ ہو ان باتوں کا کوئی نتیجہ نکالے کہ بس اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم تو اس کے فضل پہ امیدوار نہیں ہیں، ایسا نہیں،
این مسئلہ ہے، میگه آ تو برای امام حسین یہ عش بری دیگه ہر کاری بخوای بکنی،
چونکہ ایسی ہی روایتوں کو پھر بنایا بیان کیا جاتا ہے، دوسری جگہوں پہ کہا جاتا ہے، مثلا کہا جاتا ہے امام حسین کے لیے صرف آنسو بہا لو باقی سارے معاملات حل،
دزدی بکن، تجاوز بکن، آدم کشی بکن،
یعنی پورا سال جو کرنا ہے کرتے رہو، چوری کرو، دوسرے کا حق کھا جاؤ، جو کرنا ہے کرو،
غیبت بکن، تہمت بزن، افترا بزن، شیطنت بکن،
کسی کی غیبت کر لو، تہمت لگا دو کسی کو، جو کرنا ہے کرو، صرف محرم میں آگے رو لو، یہ قول میرے
برے ممسی قصے میرے تمام،
و بعدم میگیم خدای خودت هم گفتی و به فضلی فلیم شد.
اور اس کے بعد جب سارے کام کر لیے پورا ساتھ جو کچھ کرنا تھا کیا محرم میں آ کے چند صبح پھر خدا سے کہا خدا تو نے تو کہا تھا کہ رحمت سے امیدوار رہنا ہے
نہ ان چنین عمل کردن تفویت قابلیت ہا
اس طرح عمل کرنا جس طرح بیان کیا گیا کہ پورا سال جو کچھ کرنا تھا کیا محرم میں آئے چند صبح آ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا یہ اپنی صلاحیتوں کو مار دینے کا نام
چرا چن میراندن دل
کیوں کیونکہ یہ اعمال دل کی موت کا سبب بنتے ہیں
دل مرد قابلیت ندار
اور جب دل مر جائے تو اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے
دل مرده لیاقت ندارد استعداد ندارد
جب دل کو موت آجائے تو کسی بھی قسم کی قابلیت اس کے اندر شکوفہ
نہیں در این دنیا ما باید خودمون رو تکمیل کنیم
اس دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے
این دنیا دنیای تکلیف دنیای عمل دنیای تکمیل
یہ دنیا ذمہ داری کی دنیا ہے عمل کی دنیا ہے
یادمون باشه اون آدم جزع بزع گریه زاری خدایا به فریاد برس ندارد
اس عالم کے اندر یعنی آخرت کے اندر پھر جزا و فضا رونا چیخ فریاد کرنا کوئی کام نہیں ہے
اگر در این آدم قابلیت پیدا کردی فبها
اگر اس دنیا کے اندر اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے بہت اچھی بات ہے
خب حالا یکی از قابلیت ها اینه که من خودم رو در محضر اون ببینم
انہی صلاحیتوں میں قابلیتوں میں قابلیت یا صلاحیت یہ کہ خداوند عالم کے محضر میں اپنے آپ کو سمجھنا خدا کا اپنے حاضر
سمجھنا خدا حسن زن داشته باشم اونا ہمیں مقدمه بود برای ورود به این حسن زن
اب تک کی جو گفتگو تھی ہماری وہ اسی حسن زن کی بات پہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مقدمہ تھی
حسن زن داشته باشم به خدا
ہمیں خدا سے حسن زن ہونا چاہیے
من عملم رو انجام میدم
یعنی خدا حسن سے کیا مراد ہے کہ میں اپنا عمل انجام دوں
میدونم عمل منم ناقص ہے
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا کوئی بھی عمل ناقص ہے
این نماز من رو مقایسه کنم با نماز امیر المومن
میری نمازوں کو امام علی کی نمازوں سے جب مقایسہ کیا جائے گا
اقدام من رو مقایسه کنم با اقدام امام خمینی
میرے کسی بھی ایکشن کو عمل کو امام خمینی کے کسی عمل سے ملایا جائے
ہاں ناقص ہے
این هستیوں کے مقابلے میں میرا ہر عمل ناقص ہے
خب به ناقص کس معلوم سید خبری باشه اما حسن زن دارم
یہ مجھے معلوم ہے کہ میرا عمل ناقص ہے اب ناقص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اسی لیے حسن زن چاہیے
حسن زن یکی از موارد قابلیت یا تمجاہ
یعنی جس کے اندر قابلیت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے وہی حسن زن کی رکھتا ہے
این خصلت حسن زن ببینید حسن زن رو من چجور براتون معنا کنم نمیدونم
آقا فرمانه که حسن زن ایک ایسی خصوصیت ہے جس کو معنا کرنا
یه خصلت ہے
خصلت بیان کرنا
بر بفرمایید حالا ببینید من جا ابل حسن فلو اشرام سالا
قرآن کی آیت ہے کہ جو ایک نیکی کے ساتھ آیا اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دی گئیں
حسن زن میں یہ چیئے
یہاں کیا حسن زن ہے ہاں
بدم دیگه ہاں یا نا
یہاں مثلا کیا حسن زن ہے کیسا حسن زن کیا جائے یہاں
قرض دادن باب رزق رو مفتوح میکنه
قرض دینا روزی کو زیادہ کرتا ہے
ما اینا رو میشنم عملی که نمی کنیم بگه بابا پس حسن زن نداریم
ها یعنی جو قرآن میں آیت بیان کی گئی تھی کہ جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جائیں گی تو اب مجھے دوسروں کو مدد کرنی چاہیے دے سکتا ہوں میں مدد نہیں کر رہا سن رہا ہوں آیا عمل نہیں کر رہا یعنی حسن زن میرا پکا نہیں ہے یادت میں باشه
حسن زن به خدا یک خصلت است که عکس‌العمل بیرونی داره ها
حسن زن جو رکھتا ہے حسن زن کا تعلق دل سے ہے لیکن اس کا اظہار عمل کے ذریعے ہوتا ہے
میں این کارو می کنم خدای حسن زن نے بتام دارا کہ بیدی
یعنی میں خداوند عالم سے حسن زن رکھتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میں عمل بھی کروں گا
عنایت کنی عطا کنی تفضل کنی
یعنی حسن زن سے میری جب خدا اس مدار کو حسن زن رکھوں گا تو میں خدا کی عنایتوں کا منتظر بھی رہوں گا
این روایت رو ببینید میخوام خیلی مطمئن به خدا بشید حسن زن به خدا داشته باشید
یه جوری باید آبیدان میں بیان کر رہا ہوں چاہتا ہوں کہ خدا پہ آپ کا اطمینان بہت زیادہ ہونا چاہیے خدا سے بہت حسن زن رکھنا چاہیے
یہ مورد حسن زن براتون بگم
حسن زن کی ایک مثال آبیدان میں بیان کرتا ہوں
یه آقایی خانم شامله حسن زن رو میخوام معنا کنم براتون.
اب آقایان اس مثال کے ذریعے میں حسن زن کو یعنی اچھا گمان جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بیان کر رہا ہوں. ایک مرد تھا, اس کی زوجہ حاملہ تھی,
دو قلو
اور دو ٹوئنز تھے ان کے.
خب شب جمعه تو بمباران قم, تو موشکباران قم این خانم از حملش گرفت.
قم کے اندر جب صدام نے حملہ کیا تھا تو شہر قم میں بھی بمباری کی تھی کچھ دنوں, تو جن دنوں شہر قم میں بمباری ہوئی اسی رات میں اس خاتون کے یہاں زائدہ ولادت کے آثار پیدا ہوئے.
خب تھا جمعه ای میشد, شب جمعه میشد, پزشکا و قومی همه میرفتن به دهات و اونا که بمبارون نشن.
اور شب جمعہ بھی تھی یعنی جمعہ کا دن تھا تو چھٹی بھی ہوتی تھی, نتیجے میں سارے ڈاکٹرز وغیرہ بھی شہر سے باہر چلے جاتے تھے کہ بمباری کا حصہ نہ بن جائے,
قرار دیں گے بچی بمونی. خب این تا اینجا چند تا زایشگاہ در قم بود,
کچھ ہاسپٹلز تھے کہ جہاں پہ ولادت
ہوئی. آقا استخاره کرد اینجا اونجا 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 اونجا, خوب نیا.
اس نے استخارہ کیا کہ کہاں لے کے جاؤں اپنی زوجہ کو, لیکن کہیں کا استخارہ صحیح نہیں آیا.
استخارہ کیا زائشگاہ زاہدی کہ افغانی ها و اینا رو میبردن اونجا, فقرا و اینا, این خیلی خوب آمد.
ایک استخارہ جو اس نے کیا وہ ایک ایسے ہسپتال کے بارے میں آیا کہ جہاں معمولا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد, فقیر نادار لوگ وہاں پہ جایا کرتے.
جناح ہسپتال
کہتے آپ کا جناح ہسپتال.
گفتن خب استخاره خوب آمده, من وسوق دارم.
پس استخاره اچھا آیا تو کرنا ٹھیک, وہاں چلن گیا.
گفتن که هر دو بچه از پا هستن,
یعنی پوزیشن بچوں کی ایسی تھی کہ وہ طبعی طور ولادت نہیں ہو سکتی تھی.
خیلی سخت ہے, شاید یکی از دو بچه طلاق.
اور نتیجہ اس طرح کا نکل رہا تھا کہ شاید کوئی ایک بچہ ان میں سے ہلاک ہو جائے گا. کیا کرے ایسے موقع پہ انسان, پوچھا ڈاکٹر ہے کا ڈاکٹر بھی نہیں
آئے. این آقا تصمیم گرفت تلفن بزنه به آقایی که از دوستانش بود و نماینده امام در
بهداری های فون. اس عالمی نے ایک فون کیا ایک ایسے شخص کو جو حضرت امام خمینی کا نمائندہ تھا اس زمانے میں, جو ہیلتھ کے مسائل تھے قم کے اندر ان کو ڈیل کیا کرتا تھا.
رب تلفون رو پردہ حالا 5 ساعت 8 ساعت خانم توی
دائش کا ساتھ, یعنی اس حالت میں کہ اس کی وائف جو ہے وہ 5-6 گھنٹے ہو گئے اس ہسپتال میں پڑی ہوئی, ڈاکٹر موجود نہیں ہے علاج کے لیے.
از بالا میان
پایین بندے
خانم خراب ہے, اینا میشنی
شوہرم میشنی بے این حرفا, یعنی تمام چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں, بیوی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے, بچوں کی حالت ابھی نہیں ہے, بہت مسائل تھے.
خب بے ایشون آئے اشعری تلفن بزن,
ان کا نام آئے اشعری تھا جو امام خمینی کے نمائندے تھے قوم کے, بے ہیلتھ سے متعلق مسائل
تھے. دوست تھا شمارہ رو گرفت, یادش آمد این خلاف وسوق به خدا و توکل بر خدا,
چونکہ اس شخص نے آنے کے لیے استخارہ دیکھا تھا اور یہاں اس ہسپتال میں آنے کا استخارہ آیا تھا. یہ کہتے ہیں ابھی 2-3 مرتبہ اس نے نمبر ملایا تھا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے استخارہ کر کے خدا پہ بھروسہ کیا تھا, یہ خدا پہ بھروسے کے خلاف ہو رہا ہے کہ میں آقای اشعری کو فون کرنے جا رہا ہوں.
بشیر گزائی زمین
موقع فون واپس رکھ دیا, کریڈٹ واپس رکھ دیا.
خدایا اگه همه عالم به من بگن دیوانگی کردی, میگم دیوانگی نکردم, من توکل بر خدا کردم.
کریڈٹ پر رکھ کے کہا کہ خدایا اگر پوری دنیا بھی کہے کہ تم احمق تھے, تم نے حماقت پر عمل کیا, تو میں کہوں گا میں نے حماقت پر عمل نہیں کیا, میں نے خدا پہ بھروسہ کیا تھا.
خدا خب گوشی رو میگذاره زمین,
فون کو رکھ دیا.
8 ساعت صبح شده بود
اور اگلے دن کی صبح ہو گئی 8 بج گئے.
تلفون چی اونجا عوض میشه, شیفت کارگرا آقایون نصاب و اینا عوض شد,
اور جو وہاں پہ تلفون آپریٹر تھا وہ بھی چینج ہو گیا, اس کی ڈیوٹی چینج ہو گئی.
یکی از راننده های اون بیمارستان به اون آقا گفته بود آقا آقایون آقایون علم که میبرم فلان زایشگاه و فلان جا و فلان جا، معلوم میشه تو از دست چهارم پنجم هستی که خانم تو آورده اینجا.
तो वहाँ काम करने वाला था एक ड्राइवर था उसी हॉस्पिटल में, उसने चूंकि आलिम अदीन था ये शख्स जिसके बारे में बात हो रही है, आलिम अदीन था ये शख्स जिसके बारे में बात हो रही है और हुकूमत इस्लामी भी बन चुकी थी वहाँ पे। तो उस ड्राइवर ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं वो अपनी बीवियों को मसाइल इस मसाइल के लिए फला फला जगह लेके जाते हैं, आप शायद पांचवे छठे दर्जे के आदमी हैं जिस वजह से आप यहाँ पे आए हैं। यानी इस आलिम ने कहा कि नहीं, अगर मैं पहली कैटेगरी में नहीं आता उलमा की तो दूसरी सब में जरूर आता हूँ, ऐसा मामला नहीं
है।
फिर ड्राइवर ने पूछा कि सर क्यों, ऑपरेटर था वो भी चेंज हो गया, उसकी ड्यूटी चेंज हो गई।
ये क्या रानंदा है ये उन बीमारिस्तान पे उन आगा गुफ्ते आगा आगायून आयून होगा कि मिमरान फलान जाइशगा और फलान जा और फलान जा, معلوم میشه تو از دست چهارم پنجم هستی که خانم تو آورده اینجا.
तो वहाँ काम करने वाला था एक ड्राइवर था उसी हॉस्पिटल में, उसने चूंकि आलिम अदीन था ये शख्स जिसके बारे में बात हो रही
है,
आलिम अदीन था ये शख्स जिसके बारे में बात हो रही है और हुकूमत इस्लामी भी बन चुकी थी वहाँ पे। तो उस ड्राइवर ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं वो अपनी बीवियों को मसाइल इस मसाइल के लिए फला फला जगह लेके जाते हैं, आप शायद पांचवे छठे दर्जे के आदमी हैं जिस वजह से आप यहाँ पे आए हैं। यानी इस आलिम ने कहा कि नहीं, अगर मैं पहली कैटेगरी में नहीं आता उलमा की तो दूसरी सब में जरूर आता हूँ, ऐसा मामला नहीं
है।
फिर ड्राइवर ने पूछा कि सर क्यों लाया आप, बस कहा कि बस लिया
है। इस शिफ्ट आवाज शोध आवाज में से टेलीफोन सी के आमद या आई बुद अमा चश्मा।
अब जो दूसरे टेलीफोन ऑपरेटर आया सुबह की शिफ्ट के अंदर, उसकी आंखें नहीं थी, बस आवाज नहीं थी। और चूंकि उसकी आंखें नहीं थी, रोशनी नहीं थी आंखों में, तो उसने आने का तरीका से चीजों को सेट किया, देखा कि सारी चीजें अपनी जगह पे।
सवाल उन्होंने की इंजा
और उसने फिर सवाल किया कि यहाँ कौन बैठा हुआ है।
ये सही फलानी फलानी ये सैयद या मिर्जा निशस्त
बताया गया कि मुख्तलिफ अफराद जो होते थे वहाँ, उनमें इन आगा का भी जिक्र किया, लोग मौजूद थे। सही
मुर्शिद आगा शमा मरीज करी।
उसके बाद इस टेलीफोन ऑपरेटर ने इनसे पूछा आलिम से कि कोई मरीज है आपके यहाँ पे।
पहले
इन्होंने कहा हाँ,
मिखाई पे पुरसा अहवाल मरीज से सुन चतोरे।
और उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हालात है आपके मरीज?
सुनना दे रहे कोशिश को तनवाज खराब रखो,
क्योंकि उस टेलीफोन ऑपरेटर के कान में बता दिया गया था उसके जो दूसरे अमले था कि इनकी वाइफ की हालत अच्छी नहीं है।
वो पेपर बयान खाने में की फलन
उस पूछा कि मैं किसके हाल पूछूं, मैं टेलीफोन ऑपरेटर है वो पूछ रहा है कि आपकी वाइफ का हाल मैं पूछ के बताता हूं।
वो उन आवा पूछा तू खुद ऐसे अच्छी है फलन।
इनसे नाम पूछा गया, आपका नाम क्या है, नाम बताया इन्होंने।
अच्छा अच्छा मैं मसूलियत दर हूं دختر فلان آقای فلان نمیدونم چه الان درست میکنن
تلفن آپریٹر نے کہا جب ان کے نام سے واقع ہوا پہچان گیا کہنے لگا کہ آپ کی نسبت میری ذمہ داری ہے اور پھر اس کے بعد سے کہا میں بھی معاملات کو صحیح کر دیا
تلفن زد دکتر آورد نه یکی دوتا بہترین قابله را آورد
یعنی بات ذرا ذہن میں رکھیے گا اس شخص نے خود ٹیلی فون نہیں کیا کسی کو ٹیلی فون رکھ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے خدا کا بھروسہ کیا تھا توکل کیا تھا آیا تھا یہاں پہ لے کے آنا ہے میں لے آیا اب صبح جب شفٹ چینج ہوئی جو ٹیلی فون آپریٹر آیا اس نے آنے کے بعد ان کی طرف سے سارے کام کیے صرف ان کا نام سنا ان کو پہچان کیا کہنے لگا کہ میری ذمہ داری ہے ہاسپٹل میرے پاس ہے میری ذمہ داری ہے مریضوں کا خیال رکھنا اس نے ڈاکٹر کو فون ملایا دو تین ڈاکٹر آ گئے بہترین خواتین جو مدد کرتے ہیں مددگار ہوتی ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئی
بشوف میں ان خانم سالم آمد بس خود و بچہ جو سالم
ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ صحیح سالم حالت میں یہاں تک پہنچے ہیں ان کو صحیح سالم حالت میں واپس جانا چاہیے
حسن زن نے خدا این ہے
یعنی یہ خدا پہ حسن زن کہ اس شخص نے خود حالانکہ تعلقات رکھتا تھا وہ علی مدین اپنے تعلقات رکھتا تھا چاہتا استعمال کرتا اس نے کہا نہیں میں نے خدا پہ بھروسہ کیا خدا کوئی حل نکالے گا
روایت پہ بھی ان ابی جعفر علیہ السلام
پانچویں امام کی روایت ہے
قال وجدنا فی کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اور امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے امام علی علیہ السلام کی کتاب میں اس کو پایا ہے
ان رسول الله قال و هو علی منبره، پیغمبر اکرم در مدینه بالای منبر یه سخنرانی کرد.
اور رسول اللہ منبر پہ تشریف فرماتے، امام علی علیہ السلام کی کتاب میں چیز موجود ہے کہ رسول اللہ منبر پہ تشریف فرماتے اور تقریر فرما رہے تھے،
اما سخنرانی خاص تھی،
لیکن ایک بہت ہی اہم تقریر بیان کر رہے ہیں آپ.
در این سخنرانی چقدر قسم خورده پیغمبر،
اور اس تقریر کے اندر، گفتگو کے اندر رسول اللہ نے جا بجا قسم کھائی ہے،
قسم بعد از قسم، قسم بعد از قسم،
ایک قسم کے بعد دوسری قسم، پھر اس کے بعد دوسری قسم. کیوں ایسا کیا رسول اللہ نے؟
برای اینکه یک چیز رو به ما بفهمونه، به اونها بفهمونه.
اس وقت آگے جو لوگ موجود ہیں ان کے ذہنوں میں ایک بات کو بٹھا دیا جائے،
تو قلبا جا بگیره این حرفا،
تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے.
والله الذي لا اله الا هو،
رسول اللہ نے
خدا قسم کہ خدا ہی غیر از اونی،
اور رسول اللہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم، اس خدا کی قسم کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
مردم همه یا الله چی شده پیغمبر داره تو قسم میخوره؟
رسول اللہ نے جب قسم کھائی اس طرح تو لوگ بہت زیادہ توجہ کے بن
لگے. الذی لا الہ الا هو،
اسی اللہ کی قسم کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
یہ رو گفته ما آتی مؤمن خیر الدنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله و رجائه. نه، اگر کسی در دنیا و آخرت، دنیا و عذابات، چیزی گیرش بیاد، منشأش حسن ظن بالله و امید به خدا.
رسول اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ اگر کسی انسان کو دنیا اور آخرت میں کوئی شے حاصل ہوتی ہے تو فقط اس حسن ظن کی بنیاد پر جو وہ خدا سے آگے.
حسن ظن نہیں باللہ و رجائه اللہ،
یعنی پہلی صفت جو چیز حاصل ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ خدا و تعالیٰ تو حسن ظن اور اس سے ہی امید،
و حسن خلق
اور اچھا اخلاق.
آخه بعضی ها ممکنه حسن ظن داشته باشن ولی بد اخلاق
باشن، بعض لوگ ممکنه حسن ظن رکھتے ہوں بد اخلاق ہوں.
و کف عن اغتیاب الناس عن اغتیاب المؤمنین،
اور اپنے آپ کو مؤمنوں کی غیبت سے بچانے والا ہو.
خیر دنیا و آخرت رو میخوایی، پیغمبر با قسم راهش رو نشون.
این باتوں کو معمولی مت سمجھیے گا، جس کسی کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے رسول اللہ نے راستہ بتایا ہے.
حسن ظن باللہ و امید به خدا،
پہلی چیز خدا سے حسن ظن اور دوسری چیز اسی سے امید.
حسن خلق،
تیسری چیز اچھا اخلاق.
کف از اغتیاب المؤمنین،
مؤمنوں کی غیبت سے پرہیز.
یک، والله الذي لا اله الا هو،
پہلی قسم کے دائرے میں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، اب دوسری قسم ہے.
والله الذي لا اله الا هو، ببینی
اسی خدا کی قسم کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار الا بسوء ظنه بالله. عجیب، خیلی عجیب. ممکنه یک کسی توبه بکنه، استغفارم بکنه حقیقتا، اما سوء ظن به خدا داشته، نه خدا نمیبخشه. اگر کسی این چنین باشه بدبخت.
عجیب. دوسری قسم کھائی رسول اللہ نے، اس کے بعد بیان کیا کہ کسی بھی مؤمن کو عذاب نہیں دیا گیا یا نہیں دیا جائے گا توبہ اور استغفار کے بعد، سوائے اس کے کہ جو توبہ استغفار کا طرف ہونے کے باوجود خدا سے بدگمانی رکھتا. یعنی توبہ استغفار کر رہا پھر بھی بدگمان ہے کہ نہیں شاید نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا. یعنی ہم جب خدا سے بدگمانی رکھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا کے بارے میں کہتے ہیں خدا و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کنجوس ہے، بخیل ہے،
خدا بے وعدہ وفا
نہیں. یعنی ہم خدا کی نسبت اب کیا گمان دے رہے ہوتے ہیں؟ کہ خدا اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا.
الا لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله.
بس توبہ استغفار کے باوجود بھی جس شخص کو عذاب کیا جائے گا وہ ہوگا کہ جس نے خدا سے بد ظن رکھا ہوگا.
وتقصير من رجائه لله،
اور دوسرا اس کو خدا سے امید بھی نہیں ہوگی صحیح معنی میں.
وسوء خلق،
اور تیسری چیز وہی برا اخلاق.
واغتیاب المؤمنین،
اور مومنوں کی غیبت. یہ چار عوامل ہیں جس کے بعد انسان کے اوپر عذاب ہوگا.
یادتون باشه ها، یادتون باید بابا قیامت قیامت و مباحث قیامت همین دنیا انسان سازه ها
قیامت اور قیامت سے متعلق بحثیں اس لیے کہ اس دنیا میں انسانوں کو بنایا جا سکے
قسم سوم
تیسری قسم
اللہ الذی لا الہ الا هو
دوبارہ تیسری مرتبہ وہی قسم کھائی رسول اللہ نے
لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان اللہ عند ظن عبد المؤمن عجیبی
یہاں تیسری قسم کھائے رسول اللہ
این که مگر می شود عبد مؤمنی ظن به خدا داشته باشد و خدا پیوسته با او در ارتباط نباشد
یعنی اس قسم کے بعد جملہ بیان کیا گیا رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ کوئی بندہ خدا کوئی مؤمن بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا بند عالم سے حسن ظن رکھتا ہو اور خدا اس کے حسن ظن پر موجود نہ ہو یعنی حسن ظن کا خدا کی موجودگی سے ایک تعلق ہے حسن ظن خدا کے ساتھ ہے
تو حسن ظن به خدا داشته باشی خدا بگه نه
یعنی ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو خدا کہہ نہیں مومن
قسم میخوره پیغمبر
رسول اللہ نے قسم کھائی اس بات کے لیے
اگر جایی حسن ظنی پیدا شد به خدا خدا همونجا هست
جس جگہ خداوند عالم سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہاں خدا موجود ہے
عند ظن عبد مؤمن است خدا
خدا مومن کے حسن ظن کے ساتھ ساتھ ہے
یعنی چه؟ یعنی تو داشته باش من هستم
یعنی
تو باش من هستم
تم حسن ظن رکھو میں ہوں موجود ہوں
چرا اینطوره؟
کیوں ایسا ہے؟
حالا عبابه چقدر لطیفه چقدر لطیفه
کس قدر لطافتیں ہیں ان روایتوں کے اندر غور کیجئے ذرا
لأن اللہ کریم
ایسا کیوں ہے کہ خدا حسن ظن پہ موجود ہوتا ہے چونکہ خدا کریم ہے
بیده الخیرات
اسی کے ہاتھ میں تمام خیر ہے
یستحی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن و الرجا
خدا لفظ استعمال کیا ہے اس روایت کے اندر کہ یستحی خداوند عالم کو شرم آتی ہے اس بات سے حیا کرتا ہے خدا اس بات سے کہ کوئی بندہ مومن اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے اچھی امید رکھے اس کے گمان کو خدا باطل کرے
زیبا ترین بہتر از این میشه گفت
اس سے اچھا بیان ہو سکتا ہے
بہتر از این کلاس تربیتی کلاسی ہاں
اس سے اچھی تربیت کی کوئی کلاس بن سکتی ہے انسان کے لیے
حسن ظن به خدا داشته باشید
خدا کے اوپر حسن ظن ہونا چاہیے
بعد فرمود فاحسنوا بالله الظن وارجو فیه وارقبوا
خدا بند عالم سے اچھا گمان رکھو اچھے طریقے سے حسن ظن رکھو خدا کے بارے میں اور اسی کی طرف رغبت کرو
خب پیغمبر اکرم راجع به اینا حرف میزنه یک عرب بلند شده یک سوال کرده
رسول اللہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک عرب شخص عرابی اٹھا اور اس نے ایک سوال کیا
عجیب چون این رو که عجیب این یک عربی بلند شد عرابی از بادیه آمده بود از صحرا آمده بود
صحرا نشین تا صحرا سے آیا تا اس نے اٹھ کے سوال کیا
از داخل سند آمده بود
مثلا ایسے علاقوں سے جیسے سندھ کے اندرونی علاقے ہمارے جہاں ظاہراً کوئی تعلیم تربیت اور تربیت کے ماں واقع نہیں ہوتے
کفیا رسول اللہ یہ سوال ذرا
یہاں سے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے ایک سوال ہے
در قیامت کی حساب رو میرسے
پوچھا کہ قیامت کے دن کون حساب کتاب کرے گا
ببین حسن ظن رو ببینید
حسن ظن
رجا رو ببینید
امید حسن ظن
ابراهیم عزرائیل میکائیل اسرافیل نو آدم ابراهیم موسی عیسی شما کی میرسه حساب رو
یعنی رسول اللہ نے پوچھ رہا کہ کون ہے حساب کرنے والا قیامت کے دن کون ہوگا جو حساب کر رہا ہوگا جو نام بیان کیے فرشتوں کے نام لیے انبیاء کے نام لیے ان میں سے کون ہوگا جو حساب کتاب کر رہا ہوگا
یا رسول اللہ ان جواب کو اس سوال میں جواب
مجھے جواب دیجیے کہ کون ہے خدا قیامت کے دن جو حساب کرے گا
خدا
رسول اللہ نے کہا خود اللہ حساب کرے گا
نفس کشید وہ خیال راحت
کر رسول اللہ نے کہا کہ اللہ حساب کتاب کرے گا بیان کیا گیا کہ اس نے آہ بھری ٹھنڈی یعنی خوشی والی آہ بھری کہتا ہے الحمدللہ مجھے اطمینان مل گیا
رات بیرون از مسجد
یہ کہہ کے مسجد سے باہر چلا گیا.
حضرت فرمود لقد فقه الرجل لقد فقه الرجل.
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فقیہ ہے یہ انسان.
لقد فقه الرجل. این و در روایت دیگه و قال اعرابی گر یا رسول الله من یحاسب الخلق یوم القیامه.
ایک اور روایت اس طرح کی وہ بیان کی. ایک اور روایت یہ کہ پوچھا اس عربی نے کہ کون حساب کرے گا قیامت کے دن.
قال اللہ تبارک و تعالی.
رسول اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالی. قال
نجونا و رب الکعبه. خدای کعبه قسم. قال رستگار
کرتے. یعنی اب جب رسول اللہ نے کہا کہ اللہ حساب کتاب کرے گا انسانوں کا تو اسے اعرابی نے کہ جو دیہات سے بلند ہو کے آیا اٹھ کے آیا ہے اس نے کہا اگر خدا حساب کرے گا تو قسم ہے اس رب کعبہ کی ہم کامیاب ہو گئے نجات پا جائیں گے.
پیغمبر دلیل باید ایک سوال کر
رہا تھا. یا رسول اللہ نے پلٹ کے اس سے سوال کیا اس عربی سے کہ
یا عربی چجور شد تو
کیسے ایسا ہوگا کہ تم نے یہ سنتے ہی کہ اللہ حساب کتاب کرے گا کہہ دیا ہم نجات پا جائیں گے.
استدلال این بیابانی رو ببینید در محضر رسول اللہ.
اب اس صحرا نشین کا ذرا استدلال دیکھیے رسول اللہ کی بارگاہ میں.
قال ان الکریم اذا قدر عفا. آدم کریم اون وقتی که سلطه و قدرت پیدا میکنه بابا ببینید چقدر لطیفه.
عجیب واقعا بہت عجیب ہے. شاید ترجمانہ کرتا ہوں صحیح بیان کیا کہ رسول اللہ نے اس اعرابی سے پوچھا کہ کیسے تم نے یہ بات کہی کہ اللہ حساب کتاب کرے گا تو ہم نجات پا گئے تو کیسے مطمئن ہو گئے. کہا اس لیے کہ کریم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے اختیار حاصل ہوتا ہے بخش دیا کرتا ہے. جب کریم کو اختیار حاصل ہوتا ہے بخش دیتا ہے معاف کرتا ہے. یہ ہو سکتا ہے
اما این معنیش نیست هر کاری بکنیم.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل چاہے کرتے پھرے.
آخه کسی که او رو اینطور کریم میدونه در مقابل کریم که گناه نمی کنی که
جو اس کو اس طرح کریم سمجھتا ہے اس کے سامنے پھر بے حرمتی نہیں کرتا اس کریم کی. پھر
در مقابل کریم که انسان بخل نمی کنه که
اس کریم کے سامنے پھر انسان کنجوسی سے کام نہیں لیتا.
لأن الاستدلال خیلی زیباست. لأن الكريم اذا قد رعف.
بہت خوبصورت ہے جس کے جب کوئی
اینو باید مهاب طلا نوشت.
اس کو سونے سے لکھنا چاہیے. اس کو سونے
سر بله
اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب کوئی کریم اختیار حاصل کرتا ہے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو بخش دیا کرتا ہے.
روایت دیگر چون گفتیم روایت دیا بیا بولے
ہم نے کہا تھا کہ روایتیں زیادہ پڑھیں گے آپ کے سامنے.
نبی صلی اللہ وسلم
علیہ یہ بھی رسول اللہ سے روایت بیان کی گئی ہے.
قال لیس من عبد ظن به خیرا. نمی شود یہ آدم به خدا ظن خیر داشته باشه الا کان الا عند ظنه مگر اینکه خدا عند ظنه.
یہاں میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مؤمن خدا سے حسن ظن رکھتا ہو اور خدا اس کے حسن ظن کے پاس نہ ہو.
حسن ظن به خدا بہترین وسیلہ برای طلب غفران و مغفرت و تفضل خدا.
خدا کی مغفرت بخشش عنایت کو جلب کرنے کا بہترین راستہ ذریعہ حسن ظن.
و بعد ان ابی الحسن الرضا علیہ السلام
دور کی جیوان کا
احسن الظن بالله دستور علی ابن مسدد امر کرده امر کرده امر کرده.
آٹھویں امام امام علی ابن موسی رضا نے حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے اپنے
حسن ظن میں خدا داشته باشی
کہ خدا بند عالم سے حسن ظن رکھو.
فَإِنَّ اللَّهِ يَقُولْ اَنَا اِنْدَ ظَنَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بِي.
کیونکہ خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے مؤمن بندے کے حسن ظن پر ہوتا ہوں.
اِنْ خَيْرًا فَخَيْرْ وَإِنْ شَرًا فَشَرًا
جو حسن ظن مجھ سے رکھے گا اس طرح سے ہوں گا.
اما تا اینجا حسن ظن رو بحث کر دی
یہاں تک ہم نے حسن ظن کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے.
اما سوء ظن باللہ رحم باید بحث کنیم.
یہ تو حسن ظن تھا سوء ظن بھی خدا سے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے.
این بحث کامل بشه
تاکہ ہماری بحث مکمل ہو سکے.
نمیشود حسن زن رو بحث کنی سوء زن رو بحث نکنی.
ہو نہیں سکتا کہ حسن زن پہ تو بات ہو سوء زن کو بیان نہ کیا جائے.
بعضی حسن زن نے بے خدا ندار.
بعض لوگوں کو خدا سے حسن زن نہیں ہوتا.
در علم خدا مشکل دار.
خدا کے علم کے معاملے میں مشکلات کا شکار ہے.
در قدرت خدا مشکل دارد.
خدا کی قدرت سے مشکل کا شکار رہتی.
در تفضل خدا مشکل دارد.
خدا کے فضل و کرم میں شک و شکوک کا شکار رہتی.
در رازدیت او مشکل دارد.
اس کی رازدیت کے بارے میں شک کرتے ہیں.
در ہدایت او مشکل دارد.
اس کی ہدایت کے معاملے میں.
در مدیریت او مشکل دارد.
دنیا کا انتظام چلانے کے بارے میں جو خدا چلا رہا ہے اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں. برا
این سوء زن خطرناک.
سوء زن خطرناک چیز ہے.
اینو باید به طوری برطرف.
سوء زن سے پرہیز کرنا چاہیے.
خدا نکنه انسان مبتلا بشه به سوء زن. بدترین.
خدا نہ کرے کہ کوئی بیماری میں بلکہ بدبختی کا شکار بنے کہ خدا سے سوء زن رکھے.
قرآن شریف درباره اینا کہ در علم خدا سوء زن دارن،
وہ لوگ کے جو خدا کے علم کے بارے میں برا گمان یا سوء زن رکھتے ہیں بیان کرتا ہے
اینا بدبختی بھی ہوتا
کہ یہ لوگ بدبختی یا بدنصیبی کی طرف جائیں گے.
بدبختی بھی ہوتا. فرمون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. خودتون به خدا این گمان سوء رو داشتید، خیال میکرد قرآن خدا علمش محدوده، قدرتش محدوده.
یعنی خود قرآن کی آیت ہے کہ یہ تمہارا اپنا یہ زن تھا جو تم اپنے رب کی نسبت رکھتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ تمہارے رب کا علم محدود ہے.
انداکم. همین گمان بد باعث این شد که شما ردی شدید، رد شدید.
اب تمہارے اسی برے گمان کا نتیجہ ہے کہ تم رد کر دیے گئے ہو، تمہیں ہٹا دیا گیا.
بعد زندگیتون شد زندگی خسرانی
اور تمہاری زندگی خسارہ اٹھانے والوں کی زندگی ہو گئی.
سقوط، پستی، افول، زندگی خسرانی.
تمہاری برے گمان کی وجہ سے کیا ہوا، تمہیں پلٹا دیا گیا اور تم پستیوں کی طرف چلے گئے ہو، نتیجے میں تمہاری زندگی خسارے کی زندگی.
خدا قدرت تو ہے، خدا علمش نامحدود ہے.
خدا کی قدرت، خدا کا علم
محدود ہے،
نامحدود ہے.
بابا تو در خودت قابلیت درست بکن، چرا سوء زن داری؟
یعنی تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، خدا سے کیوں بدگمان ہوتی ہو؟
یکی از موارد سوء زن به خدا و علم خدا بگم
ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ سوء زن کی ایک مثال خدا تعالیٰ کی علم و قدرت کے معاملے میں.
ببینید سوء زن به علم خدا به احاطه خدا چیه؟
خدا عالم کے علم کی نسبت جو سوء زن رکھتے ہیں اس کی کیا مثال؟
در بیرون ما گناہ نمی کنیم مغازم.
ہم لوگ معاشرے میں جب ہوتے ہیں، باہر جب ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے.
درست ہے،
صحیح ہے.
ولی بعضا تو خلوت یہ گناہ ہوئی عجیب و غریب انجام بچی،
لیکن جب تنہائی میں آتے ہیں عجیب و غریب گناہ ہم سے انجام پاتے ہیں.
سوء زن ندی
کے
یہ خدا کی،
یہ خدا کی نسبت سوء زن ہے. یعنی لوگوں کے درمیان تو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، تنہائی میں سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. یہ خدا کے علم کی نسبت سوء زن.
خدا یا تو نہیں،
یعنی ہم کہتے ہیں خدا سے، خدا یا اس جگہ تو نہیں ہے اس لیے میں کام کر رہا ہوں.
خدا یا تو احاطہ نہ داری ہے،
خدا یا اس جگہ تیرا احاطہ نہیں ہے، تو یہاں موجود نہیں ہے.
بلے سوء زن ہی رہا،
یہ سوء زن ہے، بدگمانی ہے.
آقا در ظاہر در رد نه عابد و زاهد و مسلمان ها، بله
لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر،
ولی بعضا کسی که خبر نمی شود گناهان عجیبی انجام دهد.
لیکن جب ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں اکیلا ہوتا ہے تو عجیب و غریب گناہ انجام دیتا ہے.
این سوء زن به خدا نہیں.
کیا یہ خدا کے سوء زن کی مثال نہیں؟
ما خیال میکنیم سوء زن یہ چیز محدودیه. نه بابا،
یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سوء زن فقط چند خاص چیزوں کا نام ہے، ایسا نہیں ہے.
نہ، یہ سوء زن ہے،
یہ بھی سوء زن ہے، برا گمان ہے خدا کے نسبت.
یہ روایت
براتون بکنم،
بلدہ در خلوت ها بی باک میشیم.
نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اپنی تنہائیوں کے اندر جرات مند ہو جاتے ہیں، جرات کرنے لگتے ہیں،
ہر
کاری
را انجام میدیم،
جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں.
خدا میگه خدا یہ تو اطلاع پیدا نہیں.
خدا سے ہم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا میرے اس عمل کا تجھے بھی علم نہیں ہوگا،
ایسا
تو نہیں ہے؟
روایت میں بھی نہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم
خوب اگر ان روایت کو بخیر بخونیم خیلی طولانی میشه. ایک سفارش میخوام بکنم به
روایت کو نہیں پڑھ رہا لیکن ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں.
خلاصہ کار میں کجا رسید؟ سوء ظن باللہ، سوء ظن باللہ، سوء ظن باللہ، بدبختی میاد.
خدا کی نسبت برا گمان، خدا کی نسبت سوء ظن بدبختی کا سبب بنتا ہے.
حسن ظن باللہ خیر دنیا و آخرت دلد.
خدا سے حسن ظن دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے.
مفاتیح الجنان،
یہ جو آپ نے کتاب ہے مفاتیح الجنان ہے، گھروں میں ہے یہ کتاب موجود.
پنجمین مناجات، مناجات الراغبین،
مناجات خمسہ عشر کے نام سے دعائیں موجود ہیں، 15 دعائیں امام سجاد علیہ السلام کی مفاتیح میں موجود ہیں، ان کی پانچویں دعا ہے مناجات الراغبین، رغبت رکھنے والوں کی.
ان حرفائی رو کے زدیم مقدارش متخذ از این دعا،
جو ہم نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی کچھ باتیں اس دعا سے لی گئی.
اصل دعا صحیفہ سجادیہ،
اصل کی جو دعا ہے جو اس میں ہم نے استناد کیا وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا سے کیا، چوتھے امام سے بیان کی گئی ہیں دعائیں.
میں فقط دعا رو میخونم، معنا ہم نمیخونم
چون وقت گزر گیا، لہذا میں فقط دعا پڑھوں گا اس کا ترجمہ.
الہی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک و ان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فان رجائی قد اشعرنی بالامن من نعمتک و ان کان ذنبی قد ارادنی لعقابک فقد آذننی حسن ثقتی بثوابک بین انامتنی الغفلت عن الاستعداد للقائک فقط نبهتن المعرفت بکرمی که با علائک تا آخر. این دعا رو بخونید، این دعا رو بخونید، دعای خوبیه،
اس دعا کو پڑھانا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا اچھی دعا ہے.
این مناجات ها مناجات های بسیار خوبیه، دوستان یه قدری با این مناجات ها معنوس بشن.
یہ دعائیں بہت اہم اور بہت اچھی دعائیں، آپ لوگوں کو چاہیے ان سے انس پیدا کریں.
خلاصه مناجات
های خمسه عشر، مناجات خمسه عشر، 15 دعائیں، 15 مناجات.
شب که میشه حالا قبل از تا صبح که بلند میشید، بعد از نماز صبح، قبل از نماز صبح این مناجات رو بخونید، بخونید. یه قضیه خود عبارات، خود عبارات باعث تنویر قلوب میشه.
این دعا رو پڑھیں که ان کی خود عبارتیں آپ کے دلوں میں نورانیت کا سبب بنیں گی.
خوب انشاءاللہ، امید خدا، ہفتہ آئندہ.